الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے, اور گزشتہ نشست میں اس کے پہلے رکوع کا اور 8 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے دوسرے رکوع کا مطالعہ ہم مکمل کر سکیں. اس مقام پر دو بنیادی موضوعات ہیں, ایک تو زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے, اور پھر یہ کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, یہ ذکر بھی بار بار آتا ہے. لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں ان 6 ایام کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ موضوع ہے, اور دوسرا موضوع بنیادی موضوع ہے, اور وہ صادقہ اقوام جو کہ گناہوں پر اڑی رہیں اور ان پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوا, ان پچھلی اقوام کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا ہے. گزشتہ نشست میں ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعد میں ہم بیان کریں گے, وہ بات بھی یہ کہ مشرکین کے سردار بار بار چاہتے تھے کہ دعوت حق کو روکا جائے, اور کبھی کبھی انہوں نے پیشکشیں بھی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور مختلف مواقع پر اپنے مختلف سرداروں کو گفت و شنید کے لیے, ڈائلاگ کے لیے وہ بھیجتے رہے. ایک موقع تھا اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ, بڑا زیرک آدمی تھا ان کا, ایک بڑا سردار اور بڑا فہم رکھنے والا, اور ان کے مطابق بصیرت رکھنے والا, ابو الولید اس کی کنیت تھی, اور یہ پھر اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیشکش کرتا ہوں اور بارگیننگ کی میں کچھ کوشش کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا ہاں تم بھی جا کے سمجھانے کی کوشش کرو, اور یہ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی, ڈائلاگ کیا, مکالمہ کیا, اور یہاں وہ مشہور بات آتی جو اکثر ہم نے بچپن سے سن رکھی ہے سیرت کی کتابوں میں سے. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہم اپنا سردار مان لیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہے شوگر کوٹڈ انداز, بارگیننگ کا انداز. حالانکہ اب تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, زبانی کلامی بھی بد کلامی انہوں نے کی ہے, اور تشدد پر بھی اترے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ, صحابہ کرام کے ساتھ مار پیٹ, حضرت عمار کی شہادت, حضرت یاسر کی شہادت, سمیہ کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا, حضرت خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا, سب ہمارے سامنے رہے. اس سب کے باوجود بھی دعوت نہیں رک رہی, تو اب کچھ لین دین کی بات, کچھ آفرز کرنے کی بات, یہ مرحلہ آ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تم سردار بنا دیں. غور کیجئے, آج جو لوگ صرف حکمراں بن کر چاہتے ہیں کہ اسلام ہم نافذ کر دیں, وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ صاحب اللہ کے رسول قبول کر لیتے, بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی ماننے کو تیار ہیں, لیکن کس کاسٹ پر؟ یہ دعوت چھوڑ دو, ایک اللہ کو ماننے کی بات چھوڑ دو. تو بہرحال یہ آفر بھی دی. اچھا کسی خاتون سے, خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں, دولت چاہتے ہو تو ڈھیر پیش کر دیتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ جو تمہارے پاس آتا ہے تم کہتے ہو, یعنی آپ فرماتے مجھ پر وہی آتی, اگر وہ کوئی جن ہے کوئی بھوت ہے تو تمہارا علاج بھی کرائے دیتے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ اس نے پیشکشی کی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری بات اس کی سنی. دعوت کے میدان میں یہ واقعہ بڑا قیمتی ہے, انٹرپشن نہیں کی, رسول اللہ نے سب کچھ کہنے دیا اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا اور تو کچھ نہیں کہنا؟ کہا جی کہہ دیے میں نے. کہا اب سنو. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے شروع سے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی, اور آج انشاءاللہ مطالعہ کوشش کریں گے وہاں تک پہنچ جائیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر اے نبی یہ لوگ منہ پھیر لیں آپ کی دعوت سے تو آپ فرما دیجئے میں تمہیں ایک زوردار آواز چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور سمود کے عذاب کا معاملہ ہوا. یہ تلاوت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت, اور عتبہ بن ربیعہ نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا, محمد رک جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رک جاؤ, یہ نہ پڑھو, تمہاری اگر یہ بات قبول ہوگی تو مارے جائیں گے. اور وہاں سے وہ اٹھا اور اپنی قوم کی طرف واپس آیا, اور قوم کے لوگوں نے کہا تھا عتبہ جو چہرہ لے کر گیا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. اور رتبہ کہتا ہے جو ان لوگوں کے بقول زیرک آدمی تھا، بصیرت والا تھا، سمجھنے والا تھا، اس سے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ عرب پر غالب آگے تو ہمارے ہی ہے نا، ہمارا ہی غلبہ ہوگا، اور اگر یہ دوسروں نے ان کا خاتمہ کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تب بھی ہمارا کام ہو جائے گا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی مخالفت نہ کرو. یہ ہے پس منظر پورا جو ان آیات کے نزول کے تعلق سے اکثر مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے. ارشاد ہوا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ سبحانہ وتعالی کا جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ہے اللہ تمام جہانوں کا رب. تمہارے جھوٹے معبودوں کی تو کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. زمین کو کس نے بنایا؟ اس اللہ نے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. یہ اتنا سادہ دلیل کا معاملہ ہے کہ فرعون کے سامنے بھی پیش کی جا سکتی ہے دلیل. تو خدائی کے دعوے کرتا ہے، تیرا باپ بھی زمین پر پیدا ہوا تھا، تیرا دادا بھی زمین پر پیدا ہوا تھا، ان میں سے کسی نے زمین کو نہیں بنایا. تو مخلوق ہے، تو خالق ہونے کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تو خالق نہیں تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ، وہ رب العالمین جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا. وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها، اور اللہ نے اس زمین کے اوپر اس کے پہاڑ بنائے، وبارک فیها، اور اس زمین میں برکت رکھی، وقدر فیها اقواتها، اور اس میں اللہ نے اس کی خوراکیں مقرر کی، فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں. سوال للسائلین، تمام سوال کرنے والوں یا مانگنے والوں یا حاجت مندوں کے لیے یکساں طور پر. دو دن میں زمین کے بنائے جانے کا ذکر آیا، اور چار دن میں اس کی خوراکیں مقرر کیے جانے کا ذکر آیا. بنایا جانا تو ایک مرتبہ تھا، لیکن زمین پر انسانوں کی زندگی برقرار رہے، یہ مستقل ہونا تھا، تو چار دنوں کا ذکر فرمایا کہ اس میں خوراکیں اللہ نے مقرر فرمائی. یہ دو اور چار کتنے ہو گئے؟ چھ دن ہو گئے. آگے بات کریں گے. البتہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن دیگر مقامات پر چھ دنوں کا ذکر کرتا ہے تو زمین و آسمان دونوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے. البتہ یہ چھ دن کوئی ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں، ان کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے. بعض اہل علم کا خیال ہے یہ چھ ادوار ہیں یا چھ اسٹیجز ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ واحد مقام ہے جو ہم مطالعہ اس وقت کر رہے ہیں کہ چھ دنوں کی تھوڑی تفصیل اللہ نے عطا فرمائی. تو دو دن میں زمین کا بنایا جانا اور چار دن میں اس کی خوراکوں کا مقرر کیا جانا، اس سے معلوم ہوا زمین پہلے بنائی گئی ہے، پہلے سجائی گئی ہے، اور بندہ بعد میں بھیجا گیا. یہ جو آج ہم رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں نا، تو یہ مقام بڑا کلیئر ہے. اللہ نے زمین پہلے بنائی اور اس میں بندوں کے لیے وسائل متعین اور مقرر فرمائے، اور پھر بندے کو زمین پر بھیجا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچہ ماں کے بطن سے برآمد بعد میں ہوتا ہے، اور اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرما دیتا ہے. اور آج یہ رزق کی پریشانی ہمیں پریشان کرتی ہے، حالانکہ رازق وہ ہے، رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو بتایا کہ چار دنوں میں اس کی خوراکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرمائی. ایک اور نقطہ، زمین پر وسائل کی کمی کبھی نہیں رہی، زمین پر وسائل کی کمی کبھی نہیں رہی. جیسے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے. پتھر تو آج بھی باہر پڑے ہوئے ہمارے اس محلے میں بھی. کیا آج کوئی پتھر سے پتھر رگڑ کر آگ جلاتا ہے؟ نہیں جلاتا، تو پتھر تو موجود ہے. پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے، بلکہ اللہ نے اور وسائل عطا فرما دی. 100 پہلے یہ سی این جی کا تصور نہیں تھا، یہ 150 پہلے نہیں تھا. اب پتہ نہیں آگے کیا ہو، اللہ بہتر جانتا. اب ایل پی جی پہ جا رہے، پھر پتہ نہیں کہاں تک چلے جائیں گے. تو وسائل کی کمی کبھی بھی زمین پر نہیں رہی. یہ ظالمانہ نظام اور چند ظالموں کا جبر اور کنٹرول ہوا کرتا ہے جو افراد انسانی تک معاشرے کی دولت کو پہنچنے نہیں دیتا. اور پھر وہ جملہ پرانا
کہ امیر امیر سے امیر تر ہو اور غریب غریب سے غریب تر ہو جائے. آج بھی دنیا کے بعض ترقی یافتہ ممالک میں ٹنوں کے حساب سے اناج سمندر میں ڈم اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ ہائی پرائسز کو مینٹین رکھا جا سکے. سمپل سی بات, ظالم ہے اور کیا ہے اس کے سوا. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں میں نے زمین بنائی دو دنوں میں, چار دنوں میں اس کی خوراکیں مقرر فرما دی. سواء للسائلین, سوال کرنے والوں حاجت مندوں کے لیے یکساں طور پر. ثم سواء الى السماء, یہ ثم کا لفظ یہاں پہ بڑا قیمتی ہے اور اس پر علماء نے بڑی گفتگو فرمائی. اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دین, پھر, اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے ثم ایٹ دا سیم ٹائم, ساتھ ساتھ. ثم استوى الى السماء, پھر یا ساتھ ساتھ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان, جبکہ وہ دھوئے کی شکل میں تھا. یہ بھی بڑا قیمتی لفظ ہے جو قرآن نے اس مقام پر استعمال فرمایا, دخان. آگے چل کر 25 پارے میں سورۃ الدخان ایک سورت بھی موجود ہے. اور آج جو باتیں اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس کے طور پر ہمارے سامنے ہیں ان کے بیان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سائنٹیفک تھیریز بدلتی رہتی ہیں لیکن اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس وہ گلوبل ہوتے ہیں اور اس پر بہرحال ڈیبیٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو بگ بینگ کا تصور معروف تصور ہے, ایک بہت بڑا پرائمری طور پر بنیادی طور پر ایکسپلوژن ہوا اور پھر یہ سیکنڈری سیپریشن کے نتیجے میں یہ گیلیکسیز یعنی کہکشائیں اور پلانٹس اور سولر سسٹمز وجود میں آتے چلے گئے. یہ ایک معروف تصور ہے ایک اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر. اس سے قبل کیا تھا, وہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے اور یہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے. قرآن بتاتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں پھر ان کی سیپریشن کا معاملہ ہوا اور یہ کہکشائیں وغیرہ وجود میں آئیں. اس ایکسپلوژن سے پہلے, اس بہت بڑے دھماکے سے پہلے جو شکل موجود تھی اس کو آج کہا جاتا ہے کچھ گیس کی شکل موجود تھی یا گیسز کی شکل موجود تھی. اگر ان گیسز کو انگریزی میں ہم گیسز کہہ رہے ہیں تو دھوئیں کا لفظ استعمال کیا جانا ایک بڑا قیمتی لفظ ہے جو قرآن نے 14 صدیوں پہلے استعمال فرمایا. البتہ قرآن سائنس سکھانے نہیں آیا ہے, قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. تو یہ سائنٹیفک فیکٹس پر بھی اگر کوئی بات کرے تو ہدایت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. چنانچہ قرآن آگے ذکر بھی کرے گا, اور ہم جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا ذکر کرتے ہیں جس آیت کے ذیل میں دور حاضر کے اکثر مفسرین کی رائے بگ بینگ ہی کے حوالے سے سامنے آتی ہے, وہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے. اتنا کچھ سمجھ لیا, اتنا کچھ دیکھ لیا, اتنا کچھ تحقیق سے ریسرچ سے سامنے آ گیا تب بھی نہیں مانتے. تو قرآن سائنس کتاب کی کتاب نہیں ہے, قرآن از اے بک آف گائیڈنس, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ان حقائق کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اللہ کو پہچاننے کے لیے استعمال کرے, اور ماننے والے اگر ان حقائق کو سمجھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. بارہا یہ گفتگو آ چکی ہے. البتہ یہاں فرمایا کہ ثم استوى الى السماء, پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان, جبکہ وہ دھوئیں کی شکل میں سے تھا, دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها, پھر اللہ نے کہا, وللارض, آسمان سے اور زمین سے, ائتيا طوعا او کرها, کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. اب یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ آسمان اور زمین سے اس نے کلام بھی کیا ہے, اور ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے اللہ نے ایک امانت بھی زمین و آسمان کے سامنے پیش کی, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ڈر گئے زمین و آسمان, اور انسان پر وہ ذمہ داری پھر ڈال دی گئی. وہ امانت ہے روح کی یا خلافت کی ذمہ داری, پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو بہرحال قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا زمین سے اور آسمان سے, ائتیا طوعا او کرہا, تم دونوں خوشی خوشی آؤ یا نہ خوشی. قالتا اتینا قائعین, دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں, یعنی اللہ تیرے حکم کے پابند ہیں. فقضاهن سبع سماوات, پھر اللہ نے انہیں سات آسمانوں کی شکل عطا فرما دی. فی یومین, دو دنوں میں. واوحا فی کل سماء امرھا, اور ہر آسمان کے ذمے اللہ نے اس کے کام کی وحی, اللہ ہر آسمان کے لیے اس کے کام کی وحی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دی. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے آسمان دنیا کو اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے زینت دی. وَحِفْظًا, اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ اس ذات یعنی اللہ کا مقرر کردہ اندازہ ہے یعنی فیصلہ, جو اللہ غالب ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. یہاں ذکر آیا سات آسمان اللہ نے بنا دیے. ساتوں آسمانوں کا ذکر معراج کے واقعے میں بھی آتا ہے. ہر ہر آسمان پر مختلف انبیاء اور رسل سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات بھی, پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر کے معاملات بھی اشارتاً قرآن اور حدیث میں آتے ہیں. البتہ ان سات آسمانوں کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے, یہ کلیتاً غیب کا معاملہ ہے اور سائنس ابھی سے بہت ورے یا دور یا پرے ہے. کچھ تھیوری ضرور سامنے آئی ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے, اور ہمارا ایمان یہ کہ رب نے فرمایا تو صحیح فرمایا. البتہ یہ سات آسمانوں کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے. سات آسمان بنا فرمایا فی یومین, دو دنوں میں. یہاں کبھی آپ اور اب مطالعہ کرتے تو ایک شک آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو, کیونکہ اعتراض کیا ہے مشرکین نے یا مخالفین نے یا قرآن کے انکار کرنے والوں نے کہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ یہ چھ دنوں میں پیدا کیا, یہ تو آٹھ دن ہو گئے, یہ دو دن میں زمین, چار دن میں اس کی خوراکیں اور دو دن میں آسمان, تو چھ اور دو آٹھ ہو گئے نا. ایسا نہیں ہے. اس کا ایک سادہ جواب تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ ثم کا لفظ پھر یعنی دن کے معنی میں بھی آتا ہے انگریزی میں, اور ثم کا لفظ ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر تو کوئی ایشو نہیں, زمین بھی بن رہی تھی اور قرآن میں خوبصورت جواب اہل علم نے دیا, آسمان کا ذکر بھی پہلے آتا ہے اور زمین کا ذکر بھی پہلے آتا ہے, یعنی دونوں انداز سے آتا ہے, زمین کا ذکر پہلے پھر آسمان کا ذکر, اور آسمان کا ذکر پہلے اور پھر زمین کا ذکر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائملٹینیسلی یہ عمل ایک ہی وقت میں ہو رہا تھا, زمین کی تخلیق کا عمل بھی اور آسمانوں کی تخلیق کا عمل بھی اور زمین کے سجائے جانے کا معاملہ بھی. مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال لے لیں, ایک عمارت بنائی جا رہی ہے, مثلاً سال لگا اس میں, سمجھانے کے لیے کہا جائے گا تو جناب فاؤنڈیشن ڈالنے میں چار مہینے لگے, پھر پلس کھڑا کرنے میں اتنے مہینے لگے, اور جناب فلاں میں اتنا مہینے لگے, چار اور دو چھ, چھ اور چھ بارہ, اور دو مہینے میں وہ کنسیلڈ وائرنگ بھی ہم نے کروا لی تو یہ تو چودہ مہینے ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, جب وہ فلورنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ کنسیل وائرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو بتایا جاتا ہے یہ فلور جو بنائے گئے اس میں جو سیمنٹ وغیرہ کا کام ہوا اس میں کل چھ مہینے لگے, مثال ان چھ مہینے میں ہی وہ کنسیلڈ وائرنگ کا کام بھی ہو رہا تھا. تو جب کہا جائے گا کنسیلڈ وائرنگ میں کتنا وقت لگا, کہیں گے یہ دو مہینے لگے, اچھا فلورنگ کرنے میں کتنا وقت لگا, چھ مہینے لگے, تو یہ آٹھ مہینے نہیں ہیں. وہ چھ مہینے میں فلورز کا جب کام چل رہا تھا تو ساتھ ساتھ کنسیلڈ وائرنگ بھی ہو رہی تھی, پلمبر بھی اپنا کام کر رہا ہوگا, وہ سارا کچھ چھ مہینے میں ہوا ہے یا ہوتا ہے. اسی طریقے پر یہاں پر کہ کل چھ ایام ہی ہیں, البتہ دو دنوں میں زمین کی تخلیق, دو دنوں میں آسمان سائملٹینیسلی ہو سکتا ہے, اور چار دن کل ہیں زمین کی خوراک مقرر کرنے کے اعتبار سے. واللہ اعلم. آگے فرمایا کہ ہر آسمان کا جو کام ہے اللہ نے وحی فرما دیا, یہ کل کائنات رب کائنات کے حکم کی پابند ہے. دوسرے انداز میں کہیں تو یہ ساری کائنات کی, یہ پلانٹس, یہ کہکشائیں, یہ سولر سسٹم, یہ سورج چاند ستارے, یہ اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں اور اس کے مقرر کردہ نظام یا اس کے عطا کردہ حکم ہی کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں. فرمایا کہ وزین السماء الدنیا بمصابیح, اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت عطا فرمائی, حفظہ اور حفاظت کا ذریعہ بنایا. یہ ذکر بھی بار بار آ چکا کہ آسمان پر ستارے, اس کا ایک مقصود کیا, زینت اللہ نے عطا فرمائی, ایک مقصود کیا ہے, حفاظت کا ذریعہ. وحی الہی کا نزول ہوتا تو شیاطین یعنی جنات کچھ اچکنے کی کوشش کرتے, تو قرآن بار بار بتاتا ہے کہ حفاظت کی جاتی اور ان کو مار بھگانے کے لیے ستارے یا ان کے کچھ ٹکڑے مارے جاتے تھے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر, یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو کل غلبہ رکھتا ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے جس پر عتبہ بن ربیعہ کا میں نے ذکر کیا تھا, ابو الولید جس کی کنیت تھی کہ وہ ڈر گیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ خاموش ہو جائے, یہ بد دعا نہ دیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر یہ منہ موڑ لیں, دیکھیے ہم نے بھی بگ بینگ کا اشارہ کر دیا اور اس طرح کی باتیں کر لیں لیکن پھر قرآن کیا باتیں کرا رہا ہے, فَإِنْ أَعْرَضُوا, بس اگر یہ منہ پھیر لیں, یہ حقائق واضح, رب کی قدرت واضح, رب کی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں, یہ بگ بینگ کوئی الل ٹپ کا معاملہ نہیں, فریکشن کے بھی 10,000 سیکنڈ کے اندر جا کر, یہ سیکنڈ کے 10,000 فریکشن میں جا کر ایکیوریسی کے ساتھ پوری پرفیکشن کے ساتھ اگر یہ ساری کائنات بنی اور اب چل رہی ہے تو یہ الل ٹپ نہیں ہے. بڑے بڑے ایتھیسٹ کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یس دیر از اے گاڈ, یقیناً کوئی خالق موجود ہے, یہ ڈیزائن الٹ اپ نہیں ہو سکتا، یہ آٹومیٹک آٹومیشن پر نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ جو بیان ہو رہا ہے اس کے بعد قرآن ہدایت کا ذکر کرتا ہے یا کافروں کے کفر کا ذکر کرتا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بس اب یہ اعراض کریں، اب بھی رب کو نہ مانے، اس کو واحدہ لا شریک نہ مانے، اس کے بندے بننے کی کوشش نہ کریں، اس کے حکم کے تابع اپنے آپ کو نہ کریں. فقل، تو آپ فرما دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک زوردار چنگھاڑ آواز سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ عاد اور ثمود کی قوم پر زوردار آواز مسلط کر کے ان پر عذاب آیا تھا. اب پچھلی قوموں کا تذکرہ مختصراً، اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پچھلے رسولوں کی تعلیمات بھی پہنچتی رہی اور جو وقت کے رسول تھے وہ بھی سمجھا رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے جواب میں کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ بھی کئی مرتبہ آ چکا، انسان رہتے ہیں زمین پر، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا، کیونکہ انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، فرشتہ نمونہ انسان کے لیے نہیں بن سکتا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جو قوم عاد کے لوگ تھے وہ زمین میں ناحق تکبر کرنے، بغیر الحق ناحق تکبر کرنے لگے، اور ویسے تکبر کا تو حق ہی نہیں کسی کو، المتکبر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہوگا؟ یہ قوم عاد ہے، بڑے ڈیل ڈول اللہ نے ان کو جسم کے اعتبار سے عطا فرمائے، ہر دور کی کوئی سپر پاور سو کالڈ ہوتی ہے، ہر دور کے ظالم جابر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے پہلے والے سارے بے وقوف تھے، پہلے والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم ہی ہم ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ یہ قوم عاد نے بھی کہا. اللہ کا تفسرہ، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، وہ ان سے قوت میں بہت بہت زیادہ ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. کل طاقت و قوت القوی اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر ایک نامبارک دنوں میں تند اور تیز ہوا بھیجی، 8 دن اور 7 رات یہ آندھی یہ ہوا ان پر مسلط رہی. چند سیکنڈ کی آندھی درختوں کو اڑا دیتی ہے، بل بورڈز کو اڑا پھینکتی ہے، اور بندے کراچی میں 200-250 ہلاکت شدید بارش کے دور میں ایک وقت ہوئی تھی، چند سیکنڈز کی آندھی چلے تو یہ ہو، 8 دن 7 رات جس قوم پر آندھی اللہ نے چلائی ہوگی اس کا حشر نشر کیا ہوا ہوگا، یہ قرآن کہہ رہے. فرمایا کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں. اس سے معلوم ہوا تیز ہوائیں چلتی ہیں، فزیکل کازز ہو سکتی ہیں، زلزلے آتے ہیں ظاہر کے کوئی مادی اسباب ہو سکتے ہیں، طوفان آتے ہیں ظاہر کے کچھ مادی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے کلام میں پچھلی قوموں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے میٹا فزیکل کازز کو. میٹا فزیکل کاز کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں اور قوموں کے کردار کے بگاڑ پر، لوگوں اور قوموں کے کردار کے بگاڑ پر کبھی زلزلے آئے شعیب علیہ السلام کی قوم، کبھی پتھر برسائے گئے لوط علیہ السلام کی قوم، کبھی طوفان آ گیا نوح علیہ السلام کی قوم. یہ طوفان ویسے بھی آتے ہوں گے، زلزلے ویسے بھی آتے ہیں، فزیکل کازز بھی ہوں گی، مگر اللہ کا کلام بتاتا ہے ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوا کرتی ہیں، قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے زلزلوں کا آنا، طوفان کا آنا، پتھروں کا برسایا جانا، قحط کا مسلط کیا جانا، زمین میں دھسا دیا جانا. قرآن بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ مثالیں بار بار بیان فرماتا ہے. چلو یہ تو عذاب ہے دنیا کا، بڑا سخت بہت سخت، لیکن ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کر دینے والا ہے. وہم لا یونسرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ تو قوم عاد ہوئے. واما ثمود، اور رہی قوم ثمود، فہدیناہم، بس ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، صالح علیہ السلام کی قوم، اونٹنی کا معجزہ بھی اس قوم کو عطا ہوا. فاستحبوا العمى على الهدى، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، پیغمبر سمجھا رہے ہیں سننے کو تیار نہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں ماننے کو تیار نہیں، پیغمبر بلا رہے ہیں قبول کرنے کو تیار نہیں، ہدایت کے حصول کے ذرائع موجود ہیں آنے کو تیار نہیں، اندھا بنا رہنا اس بات کو انہوں نے ترجیح دی ہدایت کے قبول کرنے کے مقابلے میں. مجھے اجازت دیجئے گا ہمارا جائزہ بھی لے لیں تھوڑا. 70 چینل ہیں ٹی وی کے، سیٹلائٹ چینلز، ان کے مالکان کے پاس گندگی دکھانے، فحاشی دکھانے اور یعنی دکھانے کا ٹائم ہے. رمضان کو بھی دکان اور دھندا بنا رکھا ہے جنہوں نے. اللہ کا کلام پیش کرنے کے لیے تیار نہیں. صبح 6 بجے تلاوت دکھا دے قرآن کی جب پوری قوم سو رہی ہوتی، باقی پورا دن ننگا ناچ دکھاتے ہیں اور گندگی دکھاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اپنے بچوں کے لیے ہم ہزاروں کی فیسیں دینے کو تیار ہیں، 15,000 کی فیس والے اسکول، 20,000 کی فیس والے اسکول، 10,000 کی فیس والے اسکول، اور اللہ کا کلام فری میں پڑھایا جائے، مفت میں. ناظرہ بھی، ترجمہ بھی، تشریح بھی، عربی کی کلاسز بھی، ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. انگریزی فر فر بولیں گے اتنی کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے مسلمان یہاں سے جا کر. آکسفورڈ میں انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے کراچی کا بندہ، اور انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کے کلام کی زبان یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم کے لیے ٹائم نہیں، اگر تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ طہٰ آیت نمبر 124-125، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، جس نے میرے ذکر، میری یاد، میرے کلام، میرے قرآن سے منہ پھیر لیا، چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اس کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دوں گا. ونحشره یوم القیامۃ اعما، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر ہم کھڑا کریں گے قیامت کے دن. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اللہ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر کھڑا کر دیا، میری آنکھیں تھی میں خوب دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے قال کذلک تتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا، اسی طرح میری آیات، میرا کلام، میری باتیں تیرے سامنے پیش کی جاتی اور تو نے بھلا دیا، تو نے بھلا دیا، اگنور، نظر انداز، پسے پشت، سائڈ اسائڈ، ڈیپ اسائڈ ایک طرف. تو آج ہم بھی تمہیں دور کر دیں، ہماری رحمت میں سے تمہارے لیے کچھ. خدا را غور کیجئے گا، یہ قصے نہیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں. یہ قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی عبرت ہے، یہ 100 برس بعد بھی پڑھا جائے گا تب بھی عبرت کے لیے ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، ہم نے انہیں راستہ دکھایا بس انہوں نے اندھا بننے کو ترجیح دی، علی الہدا، ہدایت کے مقابلے میں. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو نے چنگھاڑ نے، زوردار آواز نے آ پکڑا، یعنی ذلت کے عذاب نے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے. اللہ اس حرکت سے بچائے، اللہ اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے، اور جڑے ہوئے تو اللہ اور جڑنے کی توفیق دے. اللہ اس حدیث کا مستحق بنائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اگر انگریزی میں نے اپنے بچے کو 15 سال پڑھائی ہے تو قرآن بھی تو 15 سال پڑھاؤں. اور 15 سال میں نے اسکول میں کتنا ٹائم بچے کا لگایا، صبح سے لے کے دوپہر تک. اور ابھی کل پتا چلا ہمارے گھروں کے بچے ہیں 5 گھنٹے ٹیوشن پڑھ کر آ رہا ہے وہ. اللہ کے بندے، 8ویں نبی کا بچہ 5 گھنٹے ٹیوشن پڑھ رہا ہے، 5-6 گھنٹے اسکول لگا رہا ہے، 11 گھنٹہ ہو گیا، آنا جانا 12 گھنٹہ ہو گیا، ہوم ورک کرے گا 14 گھنٹہ ہو گیا، رات کو سوئے گا 18-20 گھنٹہ ہو گیا، ٹیبلٹس بھی دیکھے، ٹیب بھی کھولے گا، وہ آئی فون بھی ہوگا، آئی پیڈ بھی ہوگا، ٹی وی بھی ہوگا، جم بھی ہوگا، کرکٹ بھی ہوگا. تو بچا گیا پھر اس کے پاس قرآن کدھر ہے؟ سوچے تو صحیح، کیا ہم جواب دیں گے اللہ تعالی؟ تو کوئی تو وقت ہم نکالیں اپنے لیے. یہ اتنی بڑی بڑی مساجد خالی رہے، کیوں نہیں شام کے اندر بھر جائیں؟ کیوں نہیں ہر مسجد کے اندر قرآن کا بیان ہو؟ اور کیوں نہیں قرآن سمجھ کر پڑھا جائے؟ کیوں نہیں قرآن کی کلاسز کا انعقاد کیا جائے؟ اگر آپ خالص کمرشلائز انداز میں بات کریں، یہ اتنا بڑا مسجد کا پریمیسز، یہ کروڑوں کی جگہ ہے کمرشلائز اگر بات کریں تو اربوں کی جگہ ہے جو آج مسجدوں کے پلاٹس ہمارے پاس، مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اللہ کی. تو کیا ہم اس کو ایسے چھوڑیں گے؟ 10,000 جس دکان کا کرایہ دیتے ہیں اس کو وصول کر دیں پورا، اور اتنی بڑی اللہ نے وسعتیں دے رکھی ہیں اور وہ خالی پڑی رہیں, ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ خدا را غور کیجئے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. آخری آیت, ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. ایمان بھی اور تقوی. تقوی کیا ہے؟ خوف خدا. مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے, مجھ سے قبر میں بھی سوال ہونے, مجھ سے حشر میں بھی سوال ہونے, اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس زندگی کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے. جو اس خوف کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ڈرتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی بسر کرے وہی متقی ہیں, اور ہدایت بھی متقین کو ملے گی, ہدل للمتقین, اور انہی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.